shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheed-e-islam.com.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فرش. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. فانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر نکالا اس کے ذریعے میووں سے رزق تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، سو نہ بناؤ اللہ کے شریک. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. اس کتاب ہدایت کے ماننے اور نہ ماننے والوں کی تین قسمیں ذکر کرنے کے بعد اب اس کی دعوت شروع ہوتی. گویا فرمایا گیا تھا کہ تم نے دعا کی تھی اہدن الصراط المستقیم کی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، اس پر چلو. اور اس کے چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. اور یہ بھی کہ تمہیں بتایا تھا کہ ہدل المتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تقویٰ کی مختصر سی تشریح تو وہاں کر دی تھی، لیکن اس کی مفصل تشریح کے لیے سنو. وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. اور ابھی تم نے سنی منافقین کی تمثیل، کہ بارش نازل ہوئی تو ہر چند کے بارش نہایت مفید ہے اور اسی پر مدار ہے زمین کی زندگی کا اور زمین والوں کی زندگی کا. لیکن چونکہ اس میں کچھ ظلمتیں آ گئیں, کچھ گرج تھی, چمک تھی, بجلیاں گرتی تھیں اور اس کی تاب نہ لا کر وہ لوگ اس بارش سے بھاگے, نتیجت یہ کہ وہ اس بارش کے فوائد سے محروم ہو گئے. تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو آسمان سے بارش نازل ہوئی ہے جس کو کتاب ہدایت کہتے ہیں, اس سے تمہیں پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. شروع شروع میں اگر تم میں مجاہدات پیش آئیں تو اس سے گھبرانا نہ چاہیے. یا ایھا الناس, اے لوگ, کہا جاتا ہے کہ جن جن آیتوں میں یا ایھا الناس آیا ہے وہ مکی ہیں اور جن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہ مدنی ہیں. لیکن یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے کہ یہ سب سے پہلا موقع جہاں یا ایھا الناس آیا اور یہ آیت مدنی, اس لیے کہ سورہ بقرہ ساری کی ساری مدینے میں نازل. اور سورہ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہاں اہل ایمان سے خطاب ہے ورنہ مگر آیت مکی ہے. تو یہ قاعدہ تو پورے قرآن میں جاری نہیں ہوتا کہ جہاں یا ایھا الناس آئے وہاں آیت مکی ہو اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے وہاں مدنی ہو. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جہاں یا ایھا الناس آیا ہے وہاں خطاب پوری انسانیت کو, اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہاں خطاب صرف اہل ایمان کی طرف متوجہ ہے. تو یہاں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے ایمان والے, اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو. یہ تمام لوگوں کو خطاب ہے, خواہ مسلم ہوں یا کافر, مخلص ہوں یا منافق, عرب کے ہوں یا عجم کے, مشرقی ہوں یا مغرب. عبادت کرو اپنے رب کی, عبادت کی تفسیر علماء کرتے ہیں غایت التذلل مع المحبہ, نہایت محبت کے ساتھ اور نہایت عظمت کو لیے ہوئے کسی کے سامنے نہایت ذلت اختیار کرنا. حق تعالی شانہ کی خصوصیت ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس لیے کہ انتہائی ذلت اسی کے سامنے اختیار کی جا سکتی ہے اور انتہائی محبت بھی اسی کے ساتھ کی جا سکتی ہے اور انتہائی تعظیم کہ اس کے بعد سے تعظیم کا کوئی درجہ نہ رہے اسی کی جا سکتی ہے. اور بعض اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ عبادت کے معنی ہے نسبت عبدیت کی تصحیح، اپنے بندہ ہونے کی نسبت کو صحیح کرنا۔ وجہ اس کی یوں ہے کہ جو شخص یہ جانے گا کہ میں بندہ ہوں، وہ یہ بھی جانے گا کہ میرا ایک خدا ہوگا۔ جو شخص یہ جانے گا کہ میں معدوم تھا، بعد میں مجھے وجود حاصل ہوا، تو یہ بھی جانے گا کہ میرا کوئی موجود ہوگا۔ اور جو شخص یہ جانے گا کہ میں کسی کے قہر کے نیچے ہوں، مقہور ہوں یعنی مغلوب ہوں، میری نہیں چلتی، وہ یہ بھی جانے گا کہ مجھ پر کوئی قاہر اور غالب بھی ہے۔ جو جانے گا کہ مجھے رزق مل رہا ہے، وہ یہ بھی جانے گا کہ میرا کوئی رازق ہے۔
www.shaheed-e-islam.com
اس نسبت کو صحیح کر لینا یہ عبادت ہے، لیکن صحیح ایسے نہیں ہوتی۔ جب یہ ساری باتیں مانتا چلا جائے گا تو پھر اس کے دل میں یہ بات بھی آئے گی کہ جس رشتے کو میں خدا کہتا ہوں، اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا مربی، اس کا کچھ حق بھی ادا کرنا چاہیے، مجھے بھی کچھ حق ادا کرنا چاہیے، بندہ ہونے کا عبدیت کو کوئی حق ادا کرنا چاہیے۔ اور عبدیت کا حق ادا کرنے کے لیے خود اسی سے پوچھنا چاہیے کہ کیسے بندگی کریں آپ، اپنی عقل سے نہیں۔ تو اس میں تمام عقائد، تمام اخلاق، تمام اعمال اور معاشرت کے سارے طریقے داخل ہو جاتے ہیں اس ایک لفظ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ میں سے پہلے بتا جا چکا ہوں کہ ایک دعویٰ معدلیل کہلاتا ہے، یعنی فقرہ ایک ایسا کہا جائے کہ وہ دعویٰ بھی ہو اور دعوے کے ساتھ ساتھ خود ہی اپنی دلیل بھی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے میں بتا چکا ہوں، یہاں بھی اعبدوا ربکم ایک حکم ہے کہ اپنے رب کی عبادت، اس پر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں، باہر سے، باہر سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے رب کی عبادت کرو، یہ خود اس دعوے کی دلیل۔ اور یہی نقطہ ہے کہ یہاں اللہ عز و جل کا پاک نام ذکر نہیں کیا گیا، اور دوسرے اسماء حسنہ میں سے کوئی دوسرا اسم نہیں لایا گیا، بلکہ یوں فرمایا گیا اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کی عبادت کرو گے تو اپنے مربی کی حکم برداری مقتضائے انسانیت و شرافت، اور اپنے رب اور مربی کہ حکم کے خلاف چلنا انسانیت کی توہین. اے لوگو، اگر تم واقعی انسان ہو تو اپنی انسانیت کو پہچانو اور اپنے رب کو پہچانو، اس کی عبادت کرو. کہ تم ایسا نہیں کرتے تو پھر اس کا یہ معنی ہے کہ تم حد انسانیت سے تجاوز کرتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس کے بعد رب کا تعارف کروایا ہے اور یہ مستقل گویا دلائل ہوں گے اس کی وحدانیت کے. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو. تم پر ہزار ہا ہزار بے شمار نعمتیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جو تمہیں معلوم ہیں، کچھ تمہیں معلوم نہیں، کچھ کی طرف التفات ہے، کچھ کی طرف التفات نہیں. لیکن ان تمام نعمتوں کی جڑ تمہاری تخلیق ہے. اگر تمہیں وجود نہ بخشا جاتا تو باقی نعمتوں کی کیا گنجائش. تمام کی تمام نعمتیں یہ فرع ہیں ہماری تخلیق کی. تو سب سے پہلے تو اسی کو ذکر کیا، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا، اور ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہ بیچارے خود مخلوق ہیں. اور اسی طرح کسی اور نے بھی پیدا نہیں کیا. یہ آفتاب ہے، مہتاب ہے، آسمان ہے، زمین ہے، کواکب ہیں، سیارے ہیں، نہ معلوم کیا کیا ہے. یہ خود بیچارے پابند ہیں، گردش میں ہیں، معلوم ہوتا ہے کسی کے جھگڑے ہوئے ہیں. جو کسی کی قدرت میں جھگڑا ہوا ہو وہ خالق کیا ہوا، کسی کو کیا پیدا کرے. تو خود مقہور و مغلوب. الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اس میں وضاحت فرما دی کہ وہ ایک ہی رب ہے جو تمہارا خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رب نہیں، لہذا کوئی معبود بھی نہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو یا بچو. لعل کا لفظ عربی زبان میں امید دلانے کے لیے آتا ہے، جس کو ہم توقع کہتے ہیں. توقع ہے کہ یہ کام ہو جائے. اور توقع تو اس کو ہوتی ہے جس کو پورا علم نہ ہو یا پوری قدرت نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے کلام میں یہ لفظ نہیں آتا. اگر کہیں آتا ہے تو دوسروں سے نقل کرتے ہوئے آتا ہے، یا خود ہماری سطح کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے آتا ہے. اور امام لغت اور امام نحو فرّا کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں لعلہ کا لفظ بطور کلام الہی کے آئے، یعنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہو، وہاں تعلیل کے لیے ہے، یعنی کہہ کے معنی تاکہ، ترجی کے لیے یعنی امید دلانے کے لیے نہیں. تو لعلکم کے معنی توقع کے نہیں بلکہ تعلیل کے ہیں، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو جس کی یہ صفات ہیں، اور اس عبادت کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالی کے عذاب سے اور دوزخ سے اس کے قہر اور غضب سے بچ سکو. اور بعض اکابر فرماتے ہیں، جیسے کہ حضرت حکیم الامت نے رحمہ اللہ تعالی بیان قرآن میں اختیار کیا ہے، کہ یہ لعلہ کا لفظ شاہی محاورات میں وعدے کے لیے ہوتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کسی سے، یا بڑا حاکم کہتا ہے کسی عامی آدمی سے جس نے درخواست دے رکھی ہے، کہتا ہے مطمئن رہو انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا. انشاءاللہ کے معنی شکتی ہوتی، اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گا، امید کہ تمہارا کام ہو جائے گا. اس کا امید ہے کہنا یقین، کیونکہ
www.shahideislam.com
امید دلانے کے بعد پھر امید کو توڑا نہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ اوپر کی آیت شریفہ میں انفسی انعامات کو ذکر فرمایا تھا، یا دلائل کو، یعنی جن کا تعلق ہماری ذات سے. اب دوسری آیت میں آفاقی دلائل اور انعامات کو ذکر فرماتے ہیں جن کا تعلق ہم سے باہر کی دنیا میں ہے. یا یوں کہیے کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم میں ہماری تخلیق کا ذکر تھا، اور آگے الذی جعل لکم الارض فراشا میں ہماری بقا کا جو اس نے سامان بنایا ہے اس کا تذکرہ ہے. اس میں تخلیق تھی، اس میں بقا. جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، بچھونا یا فرش، نہ یہ اتنی سنگلاخ اور سخت ہے کہ آدمی اس پر لیٹ نہ سکے، بیٹھ نہ سکے، اور نہ اتنی نرم کہ آدمی اس میں دھنستا چلا جائے، اور اس کو فرش فرمایا ہے لائق سکونت ہونے کے اعتبار سے، کہ یہ لائق سکونت تمہاری رہائش کی جگہ ہے، تم لیٹ سکتے ہو، آرام کر سکتے ہو، چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو. یہاں سے اپنی خوراک حاصل کر سکتے ہو، اس کو جوت کر بو کر غلہ اس میں ڈال سکتے ہو اور اس کو کاٹ سکتے ہو، اس میں نہریں کھود سکتے ہو، اس سے معدنیات نکال سکتے ہو. اس میں اللہ تعالی نے تمہارے لیے بے شمار منافع رکھے ہیں، اور وہ تمام کے تمام منافع تمہارے وجود سے متعلق، تمہاری بقا سے متعلق. ایک زمین، اس کے حالات پر آدمی غور کرے، اور اس کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے لیے جتنی منفعتیں رکھی ہیں ان کو دیکھتا جائے تو عقل حیران ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالی کی وحدانیت کا یقین آ جاتا ہے. والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا, یعنی اس سے مزین معلوم ہوتی جیسے چھت ہوتی ہے اس زمین والوں کے لیے, اس پورے کارخانے عالم کو ایک چھوٹا سا مکان کہہ لیجئے تو آسمان اس مکان کی چھت. اور پھر اس آسمان سے اور اس کی فضا سے متعلق حق تعالی شانہ نے بے شمار منافع رکھے ہیں. وہی آسمان ملائکہ مقربین کا مستقر بھی ہے جو ہماری مختلف خدمات پر معمول ہے, اور اسی آسمان میں یہ فضائی قرات ہیں جن کے ذریعے ہمیں روشنی بھی ملتی ہے اور ہم موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہوتا ہے, اسی کے ذریعے فصلیں بھی پکتی ہیں, اسی کے ذریعے سے ہوائیں چلتی ہیں وغیرہ وغیرہ. آسمان کو چھت بنایا, اس میں ان تمام نعمتوں کو ذکر فرما دیا جو ہم سے اوپر کی دنیا میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے ولیت رکھی. اور ان میں سے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کو بطور خاص ذکر فرمایا کہ اس نے اتارا آسمان سے پانی, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, اس نے نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے. پانی اتارا, پانی زمین کیسی ہوتی ہے اس پہ اللہ تعالی نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ پانی برستا ہے تو یہ اس کو جذب کر لیتی ہے اور جذب کر کے اس امانت کو واپس کر دیتی ہے. وہ جو اندر تری پیدا ہوئی زمین کے اندر, اسی میں روئیدگی کی طاقت ہے, یعنی درخت کو اگانے کی صلاحیت اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. اور پھر وہ زمین کی تہ میں پانی چلا جاتا ہے تو اس کو نکالا جاتا ہے, غلے کے پانی آسمان سے نازل کیے, اسی پانی کے ذریعے سے پھلوں کے رزق تمہیں عطا فرمائے. اس پھلوں میں غلے بھی داخل ہو گئے, بھوسے بھی داخل ہو گئے, اور فواقے جس کو ہم میوہ جات کہتے ہیں وہ بھی داخل. فلا تجعلوا للہ اندادا, سو تم نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک. انداد ند کی جمع ہے, ند کہتے ہیں مد مقابل کو, اللہ کے مد مقابل نہ بناؤ کہ جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ویسے تم بھی عبادت کرو, ان کی بھی عبادت کرو. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, لائق عبادت صرف وہی ایک ہے, اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے, نہ ند ہے نہ ضد ہے, اس کا کوئی مد مقابل نہیں, اور اس کے حق کا ساتھ کسی اور کے ساتھ معاملہ کرنا یہ کسی طرح بھی روا نہیں.
www.shaheedislam.com.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله.
ان کنتم اور اگر تم ہو فی ریب شک میں مما نزلنا اس سے جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر فأتوا بصورة من مثلی سو تم بھی لے آؤ ایک ٹکڑا اس جیسا وادعوا شهداءكم اور بلا لو اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فإن لم تفعلوا پھر اگر تم نہ کر سکو ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے فاتقوا النار التي سو بچو اس آگ سے وقودها الناس والحجارة جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اعدت للکافرین وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اوپر کی دو آیتوں میں توحید کی دعوت دی تھی اور توحید کے دلائل بیان فرمائے تھے ان دو آیات شریفہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت النبوت کا ثبوت پیش کیا ہے اور اس سلسلے میں کفار کو جو شبہات لاحق تھے ان کا ازالہ فرمایا ہے یہی دو ستون ہیں اسلام کے حق تعالی شانہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا رسول سمجھنا اور دونوں جگہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ایک ہی نوعیت کی دلیل بیان فرمائی آپ سن چکے ہیں کہ پہلی اوپر کی دو آیتوں میں حق تعالی شانہ کی عبادت کا حکم دیا تھا اور اللہ تعالی کی قدرت کے وہ دلائل پیش کیے تھے جو اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا کوئی اللہ کے وہ کام جو صرف اللہ تعالی ہی کر سکتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا الذی خلقکم والذین من قبلکم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم تم کو پیدا کیا تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا آسمان کو چھت بنایا آسمان سے پانی نازل فرمایا اور اس کے ذریعے مختلف قسم کے غلے میوے تمہارے رزق کے لیے پیدا فرمائے یہ پانچ چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا جب یہ صرف اسی کے کام ہیں تو معبود برحق بھی صرف وہی اور ان دو آیات شریفہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پاک پیش فرماتے ہیں اور جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو صرف اللہ تعالی ہی نازل کر سکتے ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنا سکتے ہیں اور نہ کوئی اور بنا سکتا ہے، نہ کوئی اکیلا بنا سکتا ہے نہ سارے مل کر بنا سکتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمائے ان کو کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو اس کتاب سے جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے کسی قسم کا تردد ہے، کسی قسم کا خلجان ہے، کوئی شک و شبہ ہے، تو تم ایسا کرو، یہ پورا 30 پارے کا قرآن نہیں بلکہ ایک ٹکڑا، چھوٹا سا، چھوٹے سے چھوٹا ایک ٹکڑا قرآن کا بنا کے لے آؤ، ایک سورت بنا کے لے آؤ، سورت کہتے ہیں 3 آیتوں کے مجموعے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک سورت ہو، بس اتنا ٹکڑا بنا کے لے آؤ، اور اگر تم سے فردن فردن یہ کام نہ ہو سکے تو ایسا کرو اپنے سارے حمایتیوں کو اور سارے مددگاروں کو جمع کرو، ایک بین الاقوامی کانفرنس بلوا لو اور اس میں سارے کے سارے انسان، اور تم سے بن پڑتا ہے تو جنات بھی جمع کر لو، سب کو کہو کہ ایک مل کر کے ایک ٹکڑا بنا دے، بس یہ 3 آیتیں ایک سطر کی، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا بنایا کام ہے اللہ کا نہیں، تو تم کر کے دیکھاؤ، ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ قیامت تک نہیں کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو اور بچنے کی کوشش کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جو خاص طور سے کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس کلام پاک کو بطور معجزے کے بیان فرمایا ہے، یہ مفہوم ہے ان 2 آیات شریفہ کا، اب یہاں چند بات سمجھ لیجیے، دیکھیے کہ توحید کے بعد رسالت کا مسئلہ آتا ہے، اس لیے کہ جب ہم سے فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تو سوال پیدا ہوا کیسے عبادت کریں، اپنے آپ تو ہم اس کو جان نہ سکیں، اس کو پہچان نہ سکیں، اس کی عبادت کا طریقہ عقل سے معلوم نہ کر سکیں، تو عبادت کیسے کریں، کہ ہم ایک شخص کو رسول بنا کر اپنا پیغامبر بنا کر بھیج دیں، اپنا قاصد بنا کر بھیج رہے ہیں، ان کو ہم پیغامات دیا کریں گے اور وہ تم کو پہنچایا کریں گے، اس کے مطابق عمل یہ بات کرو. تو اللہ تعالی کی عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ نہ بنایا جائے. واسطے کا یہی معنی کہ آپ اللہ سے لیں گے ہمیں دیں گے، اس لیے کہ ہر شخص اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ براہ راست حق تعالی شانہ سے احکام کی تلقی کر سکے، اس کو حاصل کر سکے. بلکہ اس کے لیے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے
www.shahideislam.com.
اپنے تقدس اور اپنی ملکیت کے اعتبار سے اوپر کے جہان والوں سے مناسبت رکھتے ہیں، اور اپنی بشریت اور اپنی جنسیت کے لحاظ سے بنی نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ وہ اوپر سے علوم کی تلقی کریں، علوم کو حاصل کریں اور اپنی بنی نوع کو، انسانوں کو اور اسی طرح جنات کو بھی اس سے آگاہ کریں اور عبادت کی عملی شکلیں بھی ظاہر کرنا. اسی شخصیت کو رسول کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا عقلی مسئلہ ہے کہ اگر فطرت سلیمہ کو مخلا بالتوا چھوڑ دیا جائے، اس پر وہم، ہوا و ہوس یا ماحول کے اثرات کے دباؤ نہ ڈالے جائیں، تو انسانی فطرت خود فیصلہ کرے گی کہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے اللہ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالی سے ہر شخص نہیں پوچھ سکتا، بلکہ درمیان میں ایک واسطہ ہوگا جس کو رسول کہتے ہیں. دوسری بات یوں فرمایا، وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ، اگر تم ہو شک و شبہ میں، ہم لوگ ترجمہ کر دیا کرتے ہیں اگر تم شک میں ہو، امام راغب اصفہانی جنہوں نے المفردات کی لغات القرآن لکھی ہے اور وہ لغت قرآن کے مسلمہ امام مانے گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ریب کا لفظ شک کے لیے نہیں آتا، بلکہ ریب کہتے ہیں اس تردد اور خلجان کو جو کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. قرآن کریم اپنی ذات کے اعتبار سے شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، جیسے کہ شروع میں فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بعض لوگوں کو ان کی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے، ذہن صاف نہ ہونے کی وجہ سے کبھی خلجان پیدا ہو سکتا ہے، کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کو ریب فرمایا گیا. اور ریب کے ساتھ ساتھ، ریب میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ تردد میں ڈالنے والا آدمی کو بے چین کیے رکھے. ایک آدمی ایک عقیدے پر قائم ہوتا ہے تو اس کو اطمینان ہوتا ہے، اور جب کسی چیز میں تردد پیدا ہو جائے تو آدمی ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے، خلجان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کفار جب اس کلام پاک کو سنتے تھے تو اس کی نورانیت، اس کی حلاوت، اس کی تلاوت سبحان اللہ اثر کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ادھر ان کے جی نہیں مانتے تھے اس کو، اور ادھر قرآن کریم وہ زبردستی ان سے منوانا چاہتا تھا، وہ بیچارے دوراہے میں کھڑے ہو گئے۔ قرآن کریم کی جزالت و شوکت کو دیکھیں، اس کی حلاوت و شیرینی پر غور کریں تو بے اختیار اس کو ماننے کو جی چاہتا ہے، اور ادھر پرانے باپ دادوں کی رسموں کو دیکھیں، ان کے طریقے کو دیکھیں تو ان بندروں کا کاٹنا مشکل نظر آتا ہے۔ کدھر جائیں، کدھر نہ جائیں، کیا کریں اور کیا نہ کریں، اس خلجان اور تردد کی حالت میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ ان کے اس تردد اور خلجان کو دور کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کریم کی حقانیت میں ذرا بھی تردد لاحق ہوتا ہے تو آؤ تمہیں ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کی حقانیت کو معلوم کرتے ہیں، اور وہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر غور کرنا، اعجاز قرآن پر غور کرنا۔ مما نزلنا، قرآن کریم کے آہستہ آہستہ تدریجن اتارے جانے پر، انزال کے معنی ہے کسی چیز کو اتار دینا ایک بار کی، اور تنزیل کے معنی تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ اتار۔ یہاں نزلنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے کیونکہ یہی چیز ان کے لیے الجھن کا باعث بنی ہوئی تھی، اور شیطان ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پاک کو یک بار بھی تو سناتے نہیں، بلکہ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اس موقع پر یہ کلام پیش کر دیتے ہیں۔ اس سے ذہن میں یوں کانٹا چبھتا ہے کہ شاید یہ بنا کے لاتے ہیں، یا تو خود اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے سوچ ساچ لیتے ہوں گے، یا کوئی دوسرا آدمی ہے جو ان کو پڑھ پڑھا دیتا ہوگا، ہو نہ ہو یہ اس کلام کو خود بنا کے لاتے ہیں اور منسوخ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو قرآن کریم کا آہستہ آہستہ نازل ہونا یہی ان کے لیے تردد کا باعث بنا تھا، اس لیے اسی لفظ کو یہاں اختیار فرمایا۔ باقی قرآن کریم کا سہج سہج نازل ہونا، اس کی حکمت دوسری جگہ بیان فرما دی گئی ہے، وہ متعدد حکمتیں ہیں، انشاءاللہ دوسرے موقع پر آ جائیں گے۔ یعنی جس چیز کی وجہ سے تمہیں تردد لاحق ہو رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک ہو، یہ تو نقد بنا کے لے آتے ہیں نا، ہم تمہارے ساتھ ادھار کرتے ہیں، تم کسی وقت بھی لے آؤ، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک لے آؤ، اور ایک آدمی نہیں بلکہ سارے کے سارے انسان مل جائیں, اور اپنے جتنے حمایتیوں کو تم بلا سکتے ہو بلا دو, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر باقی سب. آسمان والوں کو بھی بلا لو, زمین والوں کو بھی بلا لو, جو مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے اس کو بھی بلا لو, اور جو غیر مرئی مخلوق ہے اس کو بھی بلا لو, سب من دون اللہ, اللہ کے ماں سوا جتنی بھی ہیں سب کو بلا لو, اور بلا کر کے پھر ایسا ٹکڑا تم بھی بنا کے لیا. اب تو شک و شبہ کی گنجائش, اعلی عبدنا, ہمارے بندے پر ہم نے جو اتارا ہے اپنے بندے پر. حالانکہ مقصود یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ثابت کرنا ہے, مگر عبدنا فرمایا, رسول اللہ نہیں فرمایا. ہم نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے, اگر تم کو اس میں تردد ہے, یہ نہیں فرمایا, بلکہ ہم نے اپنے بندے پر جو اتارا ہے.
www.shaheed-e-islam.com
اس میں اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے بندہ خاص ہیں, اس جیسا بندہ اور ہے نہیں جس پر ہم اس کلام کو نازل فرما دیں. یہی ان کی عبدیت اور ان کا بندہ خاص ہونا اس قرآن کریم کے نزول کا باعث بنا ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قلب اطہر اس کا محل اور مرد سکا ہے. فاتو کی سورت مصری میں بتا چکا ہوں کہ سورت کے معنی ٹکڑے کے ہیں, مراد ہے قرآن کریم کی تین چھوٹی آیتوں کا ایک ٹکڑا. اور یہ فرمایا کہ ودعو الشہداء, شہداء جمع ہے شہید کی, شہید کے معنی گواہ کے ہیں, گواہ موجود ہوتا ہے. اور بعض نے کہا کہ ان اس سے مراد ان کے بت ہیں, جو جن کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے کہ یہ ہمارے مددگار ہوتے ہیں. تو شہداء کے معنی حمایتی, مددگار, جو جو لوگ بھی تمہاری اس معاملے میں مدد کر سکتے ہیں ان کو بلا لو اگر تم سچے, اگر تم نے نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور درمیان میں چیلنج ہے جملہ معترضہ کے طور پر, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز نہیں کر سکو, کبھی نہیں کر سکو گے, ممکن ہی نہیں کہ کر سکو. اور یہ ایسا منہ توڑنے والا چیلنج ہے جو آج تک قائم ہے, 1400 سال گزر چکے ہیں, بلکہ 1450 سال اس کلام پاک پر, لیکن آج تک کسی کو جرأت اور ہمت نہیں ہوئی. انہوں نے جانے قربان کر دی اس قرآن کریم کے مقابلے میں, اپنے بیوی بچوں کو قید کرانا منظور کیا, جو کچھ بھی ان سے بند پڑتا تھا انہوں نے کر ڈالا, لیکن اتنی چھوٹی سی بات نہیں کر سکے کہ تین آیتیں بنا کر کے لے آئے, اتنا آدھے ناقل کو شادی کو بنا چلو. قرآن کا چیلنج ٹوٹ گیا, آج تک نہیں ہو سکتا. حضرت حکیم الامت قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ شاید کسی نے بنایا ہو, نقل نہ کیا گیا ہو, یہ تو وہم ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کریم کا یہ چیلنج پوری فضا میں گونج رہا ہے آج تک, ممبر و محراب پر پڑا جاتا ہے, لیکن کوئی چوم ہی نہیں کرتا. اگر کسی نے ایسا کر لیا ہوتا تو ساری دنیا اس کا نقل کرتی, کیا مومن, کیا کافر, کیا مقابل.
موافق کیا مخالف سب نقل کرتے ہیں. اور بعض لوگوں نے کوشش کی بھی اس کی، لیکن خود ان کے ضمیر نے ان کو ملامت کی. بل عادیات ضبحن کے مقابلے میں مسائل میں کذاب نے ایک بنایا تھا والطاحنات طحنت، اور نہ معلوم کیا تک بندی کی تھی، ایسا کہ سن کر کہہ آیا تھا. یہ بات کہ قرآن کریم میں کیا چیز پائی جاتی ہے کہ دوسرے لوگ نہیں اس کو بنا سکتے، اس کو وجوہ اعجاز کہتے ہیں. یعنی قرآن کریم معجزہ کیسے ہے، کس اعتبار سے معجزہ ہے، اس پر مستقل علماء نے کتابیں لکھی. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مشکلات القرآن کے شروع میں حضرت کا حضرت بروری کا مقدمہ، اس میں اعجاز قرآن کی وجوہ ذکر فرمائی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معارف القرآن میں 10 وجوہ اعجاز لکھی. تفسیر عزیز میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے بہت نفیس کلام کیا ہے، تو مختصر سا ذکر میں بھی انشاءاللہ اس کے بعد.
شہید اسلام .com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں لال کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shahideislam.com